لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے لنکفرن عنہم سیئاتہم ان کی برائیاں ہم ان سے ضرور دور کر دیں گے یعنی ان کی ذات کو ضرور فائدہ پہنچے گا. یعنی اللہ کو تو فائدہ نہیں ہے, ہاں جو کرنے والے ہیں ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا, اور ان کو سب سے بڑا فائدہ کیا پہنچے گا کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے. بڑی ہی گہری بات ہے. سیئات عموماً صغیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ عموماً کبیرہ گناہوں سے تو بہت ہی بچتے ہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے صغیرہ گناہ, چھوٹی موٹی بھول چوک, اونچ نیچ ہر دم ہوتی رہتی اور کوئی بھی اس سے پاک نہیں. ہر انسان سے ہوتا ہے, چاہے کو کتنا بھی بڑا داعی اعظم ہو, صرف پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. لیکن عام انسان جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتے, ان سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی خطائیں ہوتی رہتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کل تک ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور آج ہم اللہ کے راستے کی طرف آ گئے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ پچھلے سب معاف کر دوں گا. تم نے برائیوں سے پیٹ پھیر لی, میری طرف رجوع کر لیا, اب وہ جو پچھلا حساب ہے وہ بے باک کر دوں گا. اس اخلاص کی وجہ سے, اس طرف چلنے اور آنے کی وجہ سے پچھلا سب معاف ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے اسے برائیوں سے نفرت ہونے لگتی. یہ کتنا بڑا صلہ ہے جو نیکی کی طرف آنے کا دنیا میں مل جاتا ہے انسان کو, ورنہ ہر غلط کام انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ بنتا ہے. جتنے گناہ ہم کرتے جاتے ہیں وہ ہماری روح پہ بوجھ کی طرح پڑتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں زخمی کرتے رہتے ہیں اندر سے. جب انسان نیک رستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرتا ہے, دیر نہیں لگا, صدقہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہاری نیکی کا احسان مجھ پہ نہیں, خود اپنی ذات پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان لا کے تم اچھے کام شروع کرتے ہو تو تمہیں برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور برائیوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتے چلے جاتے ہو, پچھلی بھی مٹ جاتی ہے, اگلی بھی دھوتے چلے جاتے ہو, اور اس طرح ایک پرسکون زندگی بسر کرتے ہو جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. اور آپ سب جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک زمین تو جھاڑ جھنکار تھی, بے آباد تھی, جیسے آپ نے سنا ہوگا زمینوں کی آباد کاری, تو بے آباد زمینیں کیا تھی, اس میں کچھ خاص چیز نہیں ہوگی ہوتی, ایسے بیکار پڑی ہوتی. وہ اتنی زرخیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کی چھوٹی موٹی گھاس وغیرہ, جڑی بوٹیاں وغیرہ ہٹا کے اس کو صحیح کر کے اس پہ کچھ اگایا جائے تو وہ دوسری زمینوں کے نسبت کہیں زیادہ بہتر پیداوار لاتی ہیں. ایک زمین جو بنجر بیکار پڑی ہوئی تھی تو جب اس کی طرف کسی نے توجہ کی تو وہ زمین کیا بن گئی, بہترین پھل لانے والی. اب اس پر ایک باغ ہو گیا اور ایک سبزے کی بہار آ گئی. اور وہ جھاڑ جھنکار جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ پھر بھی نکلتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب آپ کوئی کھیت اگاتے ہیں, میں نے کبھی دیکھا بھی ہے کھیت کے لیے, ایسی مثالیں دے رہی ہوں کہ جب کبھی کوئی چیز اگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اور اگاتا ہے جو آپ نے نہیں اگایا ہوتا. گھاس کے اندر کتنی بیکار چیزیں بیچ میں سے نکل آتی, تو آپ کیا کرتے ہیں فوراً ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ اصل گھاس کی طاقت لے جائیں گی اور اس کو بدنما کر دیں گی. اور جو لوگ پرواہ نہیں کرتے, جو گھاس وغیرہ خود ہی اگی ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں طرح طرح رنگ رنگ کی چیزیں اگی ہوتی, لیکن بیکار قسم کی گھاس ہوتی. تو جس زمین کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے, جس انسان کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے, جس کو ایسا استاد یا ماحول یا خیر خواہ زندگی میں مل جائے کہ جو اس کی بیکاری کو کسی کارآمد چیز میں لگا دے, تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی مثال دی کہ جب بارش برستی ہے تو تین طرح کی زمین ہوتی ہے، ایک وہ جو خوب پانی جذب کرتی ہے سبزہ اگاتی، اور دوسری جو ہے وہ پانی روک لیتی دوسروں کو پلاتی، تیسری جو ہے وہ پانی کو بہا دیتی۔ تو بالکل اسی طرح جب انسان نیک کام شروع کرتا ہے اور اسے ایک ماحول مل جاتا ہے، اس کی کوئی کیئر کرنے والا مل جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس زمین سے سارا کباڑ نکل جاتا ہے اور بہترین چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور پھر وہ پھل دینے والی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیاں بیکار ہوتی ہیں جب ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، علم آتا ہے، ایک طرح سے بارش پڑتی ہے ہم پر۔ پھر اگر علم کے بعد عمل آنے لگے، پودے اگنے لگے، تو کیا ہوا؟ وہ ساری بیکاری گئی، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ سارا سین بدل گیا، نیکیاں رواج پانے لگے، برائیاں مٹتی چلی گئی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ایک بات بھی فرمائی ہے کہ جہاں ایک بدعت رواج پاتی ہے وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کے وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھے بھلے نیک کام کرتا تھا، اس کو ایسے دوست مل گیا، ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں جا کر اس نے کیا کیا، دین کا رستہ چھوڑا، نیکی کا چھوڑا اور کسی اور طرف نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ سنتیں اٹھتی گئی، بدعتیں رواج پا گئی، اچھے کام چلے گئے، بیکار چیزیں دوبارہ پھرنے لگ گئی۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اچھی بڑی زمین تھی، بہت اس پہ اچھی چیزیں کاشت ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ کاشت کرنے والے چلے گئے، تو وہ زمین پلٹ کے ویسی ہی ہو گئی جیسے کبھی یہاں کچھ اگایا ہی نہ گیا تھا۔ فرمایا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی ہم ضرور جزا دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان کے کاموں، ان کی کوششوں، ان کی مشقتوں کی ہم انہیں کوئی جزا یا صلہ نہیں دیں گے، نہیں، ضرور دیں گے۔ یعنی باوجود اس کے کہ اللہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اہل ایمان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ضرور دے گا، ایک ایک نیکی پر کئی گنا ثواب دے گا، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کے مجھے کچھ خیال آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ایک انسان اتنا مہربان اور کائنڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کوئی بیکار سی چیز بھی لے آئے تو وہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دیتا ہے، حالانکہ اس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا ہے یا نہیں، جس سے میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو سفر کر رہی ہوتی اگر کھلی کی ضرورت نہیں تھی تو بازو کو میں صرف یہ سوچ کے لے لیتی ہوں چلو اس کی دہاڑی بن جائے گی، ٹھیک ہے میں اپنا کام خود بھی کر سکتی ہوں، لیکن چلو تھوڑا اس کو فائدہ ہو جائے۔ بازو کا آپ کبھی جا رہے ہوتے ہیں کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں خرید لیتے؟ بےچارا سویر سے کھڑا ہے، چلو تھوڑا سا لے لیں، اس کی مدد ہو جائے گی۔ اگر انسانوں کے اندر ایسی تھوڑی سی یا چھوٹی سی خیر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت کچھ نہیں، بالکل نہیں چاہیے اس کو ہماری نمازیں وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہم کر لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لے آؤ، تمہیں تمہاری محنت کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے دوں گا، قبول کر لیتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر بتائی گئی کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ان کو صاف ستھرا کر دیں گے، ان کو چمکا دیں گے، اور انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ قبول کر لیں۔ اب آپ خود سوچیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو برا کیا اس کی بھی سزا ملے اور جو اچھا کیا اس کی بھی جزا ملے، لیکن وہ مہربان رب اچھائی قبول کر لیتا، کمی کوتاہی سے درگزر کرتا، اس کو صاف کر دیتا ہے اور انسان کو بہترین صلاح عطا کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَصَّيْنَا کا لفظ وصیت سے ہے، وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی کام کی طرف بلانے کو، جبکہ وہ بلانا خرخاہی پہ مبنی ہو، یعنی کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا اور خیرخواہی کے ساتھ، وہ کہنا محض کہنا نہ ہو بلکہ اندر ایک بڑی خیرخواہی بھی ہو. تو ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے تاکید کی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرے. حسنا مصدر ہے خوبی کے معنوں میں، یہاں اچھے عمل کو مبالغے سے حسن کہا گیا ہے. حسنا یعنی ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان جاہدا کا، اگر وہ کوشش کرے تمہارے ساتھ لتشر کبھی کہ تم میرے ساتھ شریک کہہ رہا ہو، ماں لئی سال کبھی ہی علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں یا کوئی دلیل نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، نہ ماں کی نہ باپ کی. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب ان کی خدمت ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، نہ کہ ان کی عبادت کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت تو کرو، عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی. اسی لیے کیا فرمایا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے، اور صرف شرک نہیں ہے، یہاں پر تو شرک کے خاص کانٹیکس میں ہے کیونکہ مکی صورت ہے اور وہاں پر جو حالات تھے ان میں شرک سب سے بڑی برائی کے طور پر چھایا ہوا تھا، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو شرک ہی اصل برائی، اگر وہ نکل جائے تو باقی برائیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں. لیکن اس میں دیگر سارے گناہ کے کام آ جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے والدین شرک کا نہیں لیکن کبیرہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کہہ چکے ہیں قرآن میں تو صرف شرک سے منع کیا گیا ہے، اس کا حکم تو نہیں، نہیں، باقی سب کچھ اس کے تابع. اگر بڑا آ گیا تو چھوٹے تو بیچ میں آ گئے. اور یہاں پر جو جاہد کا لفظ ہے، پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ انتہائی کوشش بھی کریں، ایک ہوتا نا ماں باپ ناگواری کا اظہار کریں یا یہ کہ زبان سے بول دیں، اور بعض کیسز میں تو وہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچے خاص رستے کی طرف نہ جائیں، مثلا یہ کہ دین کی طرف نہ جائیں. اصل میں اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، معلوم نہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں، کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے ان کے ساتھ اسی قسم کی کوشش کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں اشر مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. یہ دور جاہلیت میں بھی بڑے اچھے انسان تھے، اپنی والدہ کی بہت عزت کرتے، ان کی بڑی خدمت کرتے، ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے. ان کی والدہ حمزہ بنت ابی سفیان کو جب پتا چلا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، کہ ان کے بیٹے صاحب مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی، ڈانٹا اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی جب تک تم اپنے آبائی دین پہ واپس نہیں آ جاتے، یا میں اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. یہ ہے جاہدا. تو دین کے راستے میں بھی جاہدا کب ہوتا ہے؟ جب انسان بھوک پیاس اور ہر طرح کی شدت برداشت کرے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس طرح تم اپنی ماں کے قاتل قرار پاؤ گے، اور کیا تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ اور وہ سمجھتی تھی کہ بیٹا بہت فرما بردار ہے، بہت اچھا ہے، تو میری ان دھمکیوں سے باز آ جائے گا اور دین چھوڑ دے گا. اس پر وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے. کہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 یا 19 سال تھی، تین ایجر تھے. لیکن جن لوگوں کے اندر سچائی کی تلاش ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ایک اور طرح کی نظر رکھتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تین ایجر ہیں یا وہ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں، وہ حقیقت کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سچائی کو سچی آنکھ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں نا اپنی طلب میں. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ سعد بہت پریشان ہوئے تھے، کیونکہ جس شخص نے کبھی زندگی میں اپنی ماں کو نہیں ستایا تھا اور ہمیشہ فرما بردار تھا، اس کے لیے یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی. ایک شخص ہوتا ہے نا کہ وہ بات سنتا ہی نہیں، ماں باپ کی پہلے بھی نہیں سنتا تھا، دین میں آنے کے بعد بھی نہیں سنتا، لیکن وہ شخص جس نے ہمیشہ بات مانی اپنے ماں باپ کی، پھر اگر کسی وجہ سے وہ نہ مان رہا ہو، اس کا یہ عمل زیادہ کھلتا ہے. اور اسی قسم کے حالات اور لوگوں کے ساتھ بھی تھے. لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں مشکلات پیش آ رہی تھی. آزمائش کی ایک قسم ہے نا یہ, یعنی ایک قسم تو وہ تھی جو حضرت خباب کے ساتھ تھی, جو حضرت سمیہ کے ساتھ تھی, اور آزمائش کی ایک قسم یہ تھی کہ ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا جائے, مامتا کے جذبات کا واسطہ دے کر اور اس طرح کی دھمکی دے کر دین سے روکا جائے. ایک ہوتا ہے نا کہ تکلیف کے ذریعے آزمائش آتی ہے, اور ایک ہوتا ہے محبتوں کے راستے سے آزمائش آتی ہے. وہ جو تکلیف والی آزمائش ہوتی ہے وہ سب کو دکھتی ہے, لیکن اس طرح کی عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے, ماں باپ کی اطاعت اپنی جگہ, ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہم ہی نے دیا ہے, لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو پھر بات نہیں مانو گے, کیونکہ اصول یہ ہے جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے, لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تبارک و تعالی, کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی بات آ جائے. اور یہاں جو یہ فرمانے کہ ماں لیس لک بہ علم, تو علم سے مراد یہاں برہان ہے, دلیل ہے. شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اس دنیا میں کہیں کوئی دلیل ہے ہی نہیں, پوری کائنات میں اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں, کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے جبکہ ہے ہی نہیں. فرمایا کہ فلا تطعہما, ان کی اطاعت بھی نہیں کرنا. یعنی ماں باپ کے حقوق اسی وقت تک قابل لحاظ ہیں جب تک وہ خدا کے حقوق سے نہ ٹکرائے. ماں باپ کا حکم جب خدا کے حکم سے ٹکرانے لگے تو پھر کس کی مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی. لیکن عام حالات میں, نارمل روٹین کے حالات میں ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے. اصل میں ماں باپ کے حقوق جو ہے وہ ہر دین میں, ہر ملت میں, ہر ایتھکس میں ہمیشہ سے ان کا ایک وجود ہے اور وہ مانے گئے ہیں. یعنی ان کے حقوق ہیں, قدیم دور میں بھی اور جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگوں میں یہ حقوق مسلم ہیں یا پائے جاتے ہیں. کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کا کوئی حق نہیں یا کوئی جواز نہیں. لیکن بعض اوقات معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ نے اس حق کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے, اور وہ اولاد کو ماں باپ ہونے کے ناطے بعض اوقات غلط کاموں کے لیے بھی کہتے ہیں, اور اس کی بھی بہت مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں بھی اب بھی. ایسے میں انسان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا. ایک طرف دین کی ضرورت ہے, دین کی پکار ہے, دوسری طرف ماں باپ کے حقوق ہیں, تو دونوں کو الگ الگ خانے میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں ٹکراؤ آ رہا ہے, کہاں والدین کی بات درست ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے بڑھ کر ہے. ان دو میں فیصلہ جذباتی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ سوچ سمجھ کر ہوگا, تاکہ کہیں بھی انسان خطا نہ کھائے. الیہ مرجعکم, میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے, تمہاری واپسی میرے پاس ہے. تم کب تک ماں باپ کے گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ فانبئکم بما کنتم تعملون, تو میں تم کو بتا دوں گا جو بھی تم کرتے رہے ہو. یعنی والدین کی اطاعت یا نافرمانی میں سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, لندخلنہم فی الصالحین, ہم ضرور ان کو صالحین میں داخل کر لیں گے. یعنی جو لوگ اپنے دشمنوں کی دشمنی کے باوجود, ماں باپ کے دھمکیوں کے باوجود اللہ کی اطاعت پر قائم رہے, ہم انہیں صالحین میں شامل کر دیں گے, ان کو ایک نئی فیملی دے دیں گے. کیونکہ انسان کو خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ جیسی ہستی ساتھ چھوڑ گئی تو پھر تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میرا. فرمایا دنیا کب تک ہے؟ جلدی واپس آنا ہے تم کو, چار دن کے لیے ہو یہاں, تو جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں صالحین میں شامل کر دوں گا. المرء مع من احب, قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. ماں باپ کی محبت ایک فطری محبت ہوتی ہے, ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, جانوروں میں بھی ہوتی ہے. اب ایک طرف وہ محبت ہے, ایک طرف ان کی اطاعت کی بات ہے, لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے کہہ رہے ہیں, اب ان کے کہنے پہ اللہ کی نافرمانی کر کے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو گئے کیونکہ ان سے محبت کی تھی، وہ محبت تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا لے گئی، اور دوسری طرف انسان اسے چھوڑ کر سالے لوگوں کے راستے پر چلے، ان کا طریقہ اختیار کرے، خواہ وقتی طور پر والدین کی نافرمانی ہی برداشت کرنی پڑے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، صالحین میں شامل ہو جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستائے جاتے ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ بنا لیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح، تو وہ لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں. یہاں کمزور ایمان والے یا منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے، نیک رستے پہ چلنے کی وجہ سے انہیں کوئی اذیت پہنچتی تو وہ ان کے لیے عذاب الہی کی طرح ناقابل برداشت ہو جاتی، نتیجتاً وہ اللہ کا دین چھوڑ دیتے ہیں، عوامی دین اختیار کر لیتے ہیں، جس دین پر لوگ ہوتے ہیں وہی ان کو زیادہ بھلا لگتا ہے کہ سارے لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں، مجھے بھی یہی کرنا، ان سب کا کیا ہوگا، وہ سب غلط کر رہے ہیں، تو انسان میجورٹی کو دیکھنے لگتا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور جب ایمان لا کر اس کو دنیا کے فائدے حاصل ہو تو بڑے جوش جذبے کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرے، اعلان کرے، اور اگر کسی وقت کوئی مشکل آئے تو بھاگ نکلے. ایسا شخص سچا مومن نہیں ہوتا کہ جو محض دنیاوی مفادات کی قیمت پر یا دنیاوی مفادات کی خاطر مومن بنا ہوا ہو اور جو ہی دنیا کا نقصان ہوتا نظر آئے تو وہ دین کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ نکلے. اچھا یہاں یہ جو لفظ ہے نا، جعل فتنۃ الناس، لوگوں کا فتنہ، لوگوں کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی مخالفت، ان کی تنقید، اور لوگوں میں سب آتے ہیں، الناس میں سارے لوگ آ گئے، لوگوں کی تنقیدیں، مخالفتیں، مذاق اڑانا، تبصرے، باتیں طرح طرح کی. وہ کہتا میں نہیں یہ سب سن سکتا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ دین کے راستے میں لوگوں کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت ہم لوگوں کے خوف میں رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگ کہیں گے یہ ہے دین اس کا، لوگ کہیں گے یہ ہے جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ ایسے ہیں جو یہ اور یہ کرتے ہیں. فتنۃ الناس، اس لفظ کو الگ کر کے لکھیں، فتنۃ الناس، اور پھر اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت اپنے طور پہ کر لیں. اگر اس کوشچن کو، فتنۃ الناس کو بھی وہاں سے اگر نکال کے الگ لکھ لیں، یعنی ایک چھوٹے سے پیراگراف کی شکل میں یا ایک چند لائنوں میں یا چند پوائنٹس کی شکل میں کہ فتنۃ الناس کیا ہے، کیونکہ یہ آیت بہت ریلیونٹ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. دیکھیں ایک ہے آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ایک ہے عذاب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، واٹس دا ڈفرنس، اور ایک ہے فتنۃ الناس. ان تین چیزوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے اور فتنۃ الناس کیا ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو فتنۃ الناس کو عذاب اللہ کی طرح سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارے یہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں تو ہو سکتا ہے یہ کام ہم ہی کر رہے ہوں لا علمی میں. اس لیے ضروری ہے کہ ایسے موضوعات جن کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف سے، ان کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہو تاکہ ہم خطا نہ کھائیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آزمائشوں سے سابقہ پیش آیا تو لوگوں کی پہنچائی ہوئی اذیت اور تانوں سے اس طرح گھبرا اٹھے جیسے کوئی شخص عذاب الہی سے گھبراتا ہے. عذاب الہی کی شکلیں کون سی؟ جیسے قوم عاد، ثمود، قوم نوح وغیرہ پر آئی تھی، اور اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوا تو سورت آراف میں پڑ چکے کہ وہ بھاگنا شروع ہو گئے تو کہا گیا مت بھاگو، تو وہ تو اس مصیبت سے بھاگنے لگے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ فتنۃ الناس کی وجہ سے اللہ کے دین سے فرار حاصل کرنے لگتے، اس کو چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں. حالانکہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے وہ عارضی ہے، چند دن کی ہے. لوگوں کے ہاتھوں سے ہمیں کوئی بھی جو دکھ پہنچتا ہے وہ ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، عذاب الہی نہیں ہوتا. تو گویا آزمائش اور عذاب الہی کا فرق بھی پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو تین سوال لکھ لیجئے. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو امتحان کی وہ جو لمبی چوڑی مشقت تھی وہ تو کٹ گئی، لیکن آپ کی سوچ زیادہ نکھرتی جائے گی جب آپ کو ان ٹرمز کا کلیئر کٹ پتا چل جائے گا. اگر نہیں بھی پتا چلا، غلط بھی لکھا تو کیا ہوا، ایک آدھ نمبر ہی گیا نا، خیر ہے. لیکن لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو عذاب الہی تو نہیں سمجھیں گے آپ. نمبروں کا کٹنا کتنا تنداس ہو سکتا ہے، عذاب الہی تو نہیں ہے. تین سوال لکھیے. فتنۃ الناس کیا ہے، عذاب الہی کیا ہوتا ہے، آزمائش کیا ہوتی. کیونکہ اس صورت میں یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ کیا کریں، جب بھی آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے تو کم از کم تین لوگ اکٹھے ہو جایا کریں برین اسٹارمنگ کے لیے، اکیلے نہیں جواب لکھا کریں، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے اسائنمنٹ پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جواب فلاں دو لوگوں کے ساتھ مل کر لکھا ہے، تاکہ جب ٹیچر اس کو دیکھنے لگے تو اسے پتا ہو کہ یہ تین کن لوگوں کا باہم گروپ تھا. اس سے کوئی حرج نہیں، اگر تین لوگ اکٹھے، کوئی بھی آپ اپنی کنوینئنس مدد سے تین لوگ لے لیں اور پھر وہ تین بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کریں، ڈسکس کریں، اگلا پچھلا، ادھر کا، ادھر کا، ادھر کا، پیچھے کیا پڑا، اس آیت میں کیا لکھا، وہ کیا کہا گیا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تھنکنگ اور کلیئر ہوگی. بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے سے زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی، ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں ہے، یہ دراصل سوچنے کا طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اور سوچنے کے عمل میں اگر اشتراک ہو، اشتراک کا کیا معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایک دماغ اور ایک ہوتا ہے بہت سے دماغوں کا شریک ہو کے، اکٹھے ہو کے مل کے کسی چیز کو سوچنا، تو ہمیشہ اشتراک دماغ سے زیادہ بہتر چیزیں سامنے آتی. تو لوگوں کی طرف سے جو دکھ پہنچے، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف دہ باتیں سامنے آئیں، ان کو وہ اس طرح سمجھتا ہے گویا آخرت میں جہنم کا عذاب ہو. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب ہو گیا. جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس میں ابھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، ابھی تو صرف آزمائشیں تھی. اس لیے فرمایا والا انجا، اور البتہ اگر آ گئی، یعنی کسی وقت آ گئی، نصر من ربک، تیرے رب کی طرف سے فتح، تو کیا کریں گے ایسے لوگ مناسب، لیقولن، البتہ ضرور کہیں گے، انا کنا معکم، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ، ہم نے بھی حق کی خاطر بڑی قربانیاں کی تھیں، ہم کسی سے پیچھے تو نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تمہارے دینی بھائی تھے. کیا ہمارا نام مسلمانوں جیسا نہیں، ہم مسلمانوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. جیسے کسی سورۃ النساء میں بھی آتا ہے نا، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبًا قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. منافق مومنوں کے معاملے میں انتظار میں رہتے تھے، اگر فتح ہو تو ساتھ شامل ہو جائے، کہیں ہم نے بھی بڑی قربانی کی، اور اگر نقصان ہو مسلمانوں کو تو دشمنوں سے جا کے دوستی کی پیلیں بڑھائیں. فرمایا اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ کو دنیا والوں کے دلوں کا حال معلوم نہیں، اللہ خوب جانتا نہیں جو تمہارے دلوں میں ہے. ہاں تم اپنی زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ دنیا میں تو شاید تمہیں فائدہ دے، لیکن اس کے سامنے کیسے فائدہ دے گا جو دلوں کا بھید جانتا ہے، جسے ظاہر نہیں باطن کی بھی خبر ہے، وہاں یہ فریب کیسے چلے گا.